ریسٹرکشنز ہیں, ان سب کا ایک دل سے چاہنا کہ پیس ہو بہت ضروری ہے. اس وقت جب تک افغانستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور طالبان ہیں, جب تک ان کی طرف سے ایک مستند فیلنگ نہیں ہوتی, ان کو یہ سینس آف کانفیڈنس نہیں ہوتا پاکستان میں کہ ہم اس میں انوالوڈ ہوں گے تو پازیٹو ایک نتیجہ نکلے گا, تو اس ایک لیک آف کانفیڈنس کے ماحول میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک مثبت بات جو ہے وہ نہیں نکل سکتی.
اچھا یاسمین, یہاں پہ آپ کو میں روکوں گی. میر وائس افغان سے ہم بات کریں گے. میر وائس افغان, آپ یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں بہتر رابطے کی کیا صورت ہونی چاہیے؟
جی, افغانستان اور میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حالات کشیدہ ہو رہی ہے, اور حالات کشیدہ ہونے کی بھی مختلف عوامل موجود ہیں, اور اس عوامل میں سب سے بڑی عامل جو ہے وہ افغانستان کی پیس پروگرام ہے جو پاکستان کی ناطے پہ یا پاکستان کے کندھے پہ افغانستان حکومت کرنا چاہتے ہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب میرے خیال سے پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس پروگرام کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے اور افغان گورنمنٹ کی وہ صلح کروا دے طالبان کے ساتھ. یہ تھوڑا سا مشکل نظر آ رہا ہے, اور اس کا علت بھی کچھ یوں ہے کہ افغانستان کے اندر کچھ عرصے سے جو افغان گورنمنٹ نے خود افغانستان کے اندر میڈیا میں اور پارلیمنٹ میں اور اسی طرح باقی جو وہاں پہ موجودہ لوگ ہیں وہاں پہ جو گروند بنایا ہوا ہے پاکستان کے خلاف, اس کو کنٹرول کرنا اب افغان گورنمنٹ کی بس میں نظر نہیں آ رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بھی وہی پوزیشن میں نہیں ہے جو کہ وہ ڈائریکٹ بات کر سکے طالبان کے ساتھ, کیونکہ پاکستان نے واضح کیا ہوا ہے کہ اگر افغان حکومت کہہ دیں تو وہ طالبان کے ساتھ بات کروانا چاہتے ہیں, اور دری اثنا افغان گورنمنٹ تو یوں کہتے ہیں کہ نہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوگی.
اچھا افغان صاحب, یہاں پہ میرا ایک سوال بھی ساتھ سن لیجئے گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو طالبان کے اوپر ہے کوئی اتنا اثر و رسوخ رہ گیا, طالبان کے اندر آگے کتنے دھڑے ہیں, کس طرح سے کس کے ساتھ پاکستان کی اس طرح کی کوئی انفلوئنس ہو سکتا ہے کہ وہ اس پوزیشن میں ہو کہ افغان حکومت کے ساتھ اور ان کو ایک میز پر لائے؟
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے طالبان کے اوپر پاکستان کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا, لیکن اب اس میں کمی, واضح کمی آئی ہوئی ہے. اس کی کچھ اپنی علت موجود ہے, علتیں موجود ہیں. ایک علت تو یہ ہے کہ اب قندوز کو پکڑنے سے پہلے طالبان کا ایک پوزیشن تھا, اس کی جو مانگ تھی وہ بھی چھوٹے تھے, لیکن انہوں نے اپنا زور آزمائی کی اور لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ کسی صوبے پہ بھی کنٹرول کر سکتا ہے افغانستان میں. تو ظاہر ہے اس میں یوں ہوا ہے کہ طالبان کا پلا جو ہے وہ بڑھ چکا ہے. دوسری جانب ملا عمر کی فوت ہونے کے بعد طالبان کی جو لیڈرشپ ہے اس میں بڑا چینجز نظر آ رہا ہے, بڑا چینجز آیا ہوا ہے. ان میں کئی اس طرح کی لوگ شامل ہیں جو پاکستان کی اثر رسوخ سے اپنی یا چھڑوانا چاہتے ہیں یا ان لوگوں نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو نکالا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ طالبان پر پاکستان کا اثر رسوخ جو ہے وہ کم نظر آ رہا ہے.
میر وائس افغان صاحب, ہمارے ساتھ رہیے گا, ابھی میں بات کرتی ہوں. حالی صاحب, آپ مجھے اس وقت سن رہے ہوں گے. صدر براک اوباما سے ملاقات کے بعد, جس کا کافی حوالہ بھی دیا جاتا ہے اور امریکہ اور پاکستان کا مل کر یہ بات کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کی آپس میں مصالحت کرائی جائے, مفاہمت کی کوشش کی جائے, وزیر اعظم نواز شریف نے یہ بیان دیا تھا کہ اسلام آباد افغانستان میں امن و مصالحت کے عمل کی بحالی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے. یہ کس طرح سے, جبکہ اتنی کشیدگی کی صورت نظر آتی ہے, جبکہ اتنا بلیم گیم ہے دونوں طرف سے اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کس طرح سے صورتحال کو سم اپ کریں گے آپ؟
دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ اوباما اور پرائم منسٹر نواز شریف کی جب ملاقات, نواز شریف تھوڑا سا پریشر میں تھے اور پریزیڈنٹ اوباما کی طرف سے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان جو اس میں بھرپور کوشش کرے گا. نواز شریف صاحب نے ان سے وعدہ بھی کر لیا کہ پاکستان پوری کوشش کرے. جہاں تک یہ بات ہے, ٹھیک ہے, ایکسیپٹیبل ہے, لیکن پرائم منسٹر کو جو ہے تو نیتا، لیکن ساتھ ان کو اپنی دشواریاں بھی بتانی چاہیے تھی ریئلسٹکلی کہ یہ دشواریاں جو ابھی آپ کے باقی دونوں منتظرین نے بتایا کہ حالات میں اتنی زیادہ کشیدگی، اور سرتاج عزیز کا جو آپ نے بیان آج سنوایا پروگرام کے ابتدا میں وہ بہت ریئلسٹک ہے، کیونکہ حالات اسی طرح ہیں اس وقت، فوری طور پہ ہمیں کوئی صورتحال جو ہے نظر نہیں آ رہی کہ جلدی یہ لوگ مذاکرات کی میز پہ آ سکیں گے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کا اس طرح کا اثر رسوخ نہیں ہے جس طرح دنیا سمجھتی ہے، یا جس طرح میاں نواز شریف اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تو وہ اس پہ ڈلیور کر پائیں گے، کیونکہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو درخواست کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ان سے جو ہے پریشرائز کر، لیکن ہم زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، نہ ان کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ سے ہے، نہ وہ پپٹس ہیں کہ ہم ہلا کر.
حل صاحب یہاں پہ ایک اور سوال، جیسا کہ ابھی میر وائز افغان صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جب ہم بھی بات کرتے تھے پہلے بھی میرا یہی سوال ہوتا تھا کہ طالبان کے اندر مختلف دھڑے ہیں، جن میں سے کچھ مخصوص دھڑے تو ایسے ہیں جن کے ساتھ پاکستان کا اثر و رسوخ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ جب سے ملا عمر کے انتقال کے بعد ایک نئی قیادت سامنے آئی ہے، اس وقت طالبان کے اندر اپنے میں بھی زیادہ تقسیم ہوئی ہے، اور ان میں بھی کچھ دھڑے ایسے ہیں جو پاکستان کے اثر و رسوخ سے بھی نکلنا چاہتے ہیں، اس ساری بات کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ جی حالی صاحب،
یہ درست ہے، یہ بالکل درست ہے، کیونکہ پاکستان کے اگر زیر اثر کچھ دھڑے تھے تو ان میں بھی آپس میں نفاق اور جو ہے تفرقہ پڑ گیا ہے، اور دوسرے کہ ملا عمر کے بعد جو ہے خود ملا منصور اخبر کو جو ہے اپنی پوزیشن مستحکم کرانے میں بڑی کوشش اس کی جاری ہے، ٹھیک ہے قندوز کے حملے کے بعد اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے، لیکن ساتھ وہ فوری طور کے اوپر اگر وہ مذاکرات کی میز پہ آتا ہے تو اس کے اپنے دھڑوں سے بہت زیادہ جو ہے اعتراضات ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ کمزوری کی نشانی ہوگی، اور خاص طور پر پریزیڈنٹ اوباما کا جو یہ بیان آیا کہ امریکی فورسز جو ہے فوری طور 2016 پہ جیسے امید کی جا رہی تھی وہ واپس آئیں گی، میں کہا ہے کہ نہیں اس میں ڈیلے ہو سکتا ہے، اس وجہ سے بھی طالبان کو کچھ خدشات ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ان میں آپس میں اتنا اتفاق ہو سکے گا، نہ پاکستان یہ اتفاق کرا سکتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے خود اشارہ دیا کہ اتنے سارے ان میں دھڑے ہیں اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کے بالکل اثر رسوخ میں نہیں ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو بہت بڑا رول اس وقت فوری طور پہ پلے کر سکتا ہے، ہاں تھوڑا سا اس کو وقت دیجیے، کوشش جاری ہے، کیونکہ یہ امریکہ کی بھی کوشش ہے، چین کی بھی کوشش ہے، لیکن یہ تینوں فیسیلیٹیٹرز ہیں، جیسا کہ آپ نے بتایا مین جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو افغان کی حکومت ہے اور طالبان خود ہیں، لیکن طالبان اپنے اندر اتفاق پیدا کریں گے اور افغان حکومت جو ہے ان کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گی کہ وہ مذاکرات کی میز پہ آئے، تو اس سے پہلے کوئی امید رکھنا بالکل ان ریئلسٹک ہو.
شکریہ علی صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. میر وائز صاحب آپ سے میرا یہ آخری سوال ہے اس سلسلے میں، آپ کے خیال میں جب ہم بات کرتے ہیں اس کے طالبان، اور جیسا کہ سرتاج عزیز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ سب سے بڑا ایک عنصر جو ہے، حالی صاحب نے بھی ابھی اس طرف اشارہ کیا کہ طالبان اور افغان حکومت کے اپنے درمیان مصالحت کی کیا صورت ہوتی ہے، گزشتہ اس سال کے دوران ہم نے دیکھا کہ طالبان کی کاروائیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں، کابل میں بہت زیادہ حملہ ہوا، بعض اوقات اس کے لیے داعش کا نام بھی لیا جاتا ہے، اس کی موجودگی کی بات تو میں ایک آپ سے ضرور کوئی کامنٹ لینا چاہوں گی، لیکن پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ طالبان اور افغان حکومت کے اپنے درمیان مصالحت یا پیس کیپنگ کی صورت جو ہے اس کی کیا صورت ہے؟
دیکھیے دو باتیں ہیں، ایک تو سب پاکستان کئی بار واضح کر چکا ہے کہ وہ مستقیماً افغان گورنمنٹ کے ساتھ بات نہیں کر سکتے، طالبان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ہاں اگر افغان حکومت ان سے کہہ دے کہ آ کر بات کر لے، صلح کروا دے طالبان اور افغان گورنمنٹ کے درمیان، تو پاکستان جا سکتے اس پہ، اور یہ بات کسی ایک فرد کی نہیں، جیسے کہ سرتاج عزیز صاحب نے بتایا، یہ پورے گورنمنٹ کا ایک بات ہے کہ وہ افغان گورنمنٹ کو اس پہ سوچنا چاہیے، گرچہ افغانستان میں حالات کچھ یوں بن چکا ہے کہ وہاں پہ مختلف لابیاں لگی ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف، اور اس کے ناطے یہ آسان سے نہیں ہوگا، یہ مشکل کام ہوگا اشرف غنی کے لیے. دوسری جانب جو ابھی مذاکرات میں سب سے بڑا مسئلہ جو نظر آ رہا ہے وہ خود ڈاکٹر صاحب اشرف غنی کی صحت ہے، وہ صحیح وائز ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اس پہ بھی لوگ وہاں پہ افغان گورنمنٹ کے اندر پریشان ہیں اور بڑی پریشانی کا عالم آ چکا ہے، تو ان دونوں چیزوں کا اگر سامنے رکھ کر آسان سی بات نہیں ہوگا، دوسرے بار
مذاکرات کو مذاکرات کے دروازہ کھولنا. اور جب جہاں تک طالبان کی قوت کی بات آ گئی, اس میں کوئی شک نہیں طالبان مضبوط نظر آ رہے ہیں, اور اس کے مختلف عوامل ہیں. ایک تو یوں تھا کہ افغانستان میں طالبان کے خلاف یہ باتیں ہو رہی تھی کہ طالبان صرف پشتون علاقوں میں وہ زور آزمائی کر سکتے ہیں, شمال میں وہ نہیں جا سکتے. انہوں نے اس پہ غور کو مٹانے کے لیے قندوز کو اپنا نشانہ بنایا اور بدخشان اور فاریاب کو اپنا نشانہ بنایا. دوسری جانب ملا عمر کی فوج کے بعد لوگ یہ یوں کہہ رہے تھے کہ طالبان جو بہت ہی کمزور ہو چکی ہے, جبکہ طالبان نے اپنا زور دکھایا اور لوگوں کو یا گورنمنٹ کو کہ ہم کمزور نہیں ہوئی ہیں, ہم نے دھڑکے نہیں ہیں, ہم جا کر کسی صوبے پہ بھی قبضہ کر سکتے ہیں. تیسری جانب جو اہم بات ہے وہ یوں ہے کہ جو فارنر جنگجو جو دہشت گرد وہاں پہ وزیرستان میں موجود تھے, اس وقت جب ضرب عضب ہوا تھا پاکستان کے اندر وزیرستان کے علاقوں میں, وہاں سے بہت سارے طالبان وہ باکر افغانستان آ گئے, اور افغانستان میں ان کے لیے چھپانے کا اور کوئی جگہ نہیں تھا, کیونکہ وہ زبان وائز شمالی علاقہ جات میں وہ چھپ سکتے تھے. اس وقت سے تاجک تھے اور ترکمن تھے, جو چیچن اور عرب اس میں شامل تھے, تو وہ لوگ وہاں پہ چلے گئے اور ان کے ساتھ اکجا ہو کر طالبان نے حملہ کیا. اور یہی علاقے جو کہ لوگ یہی کہہ رہے کہ طالبان میں فارنرز موجود ہے اور وہاں پہ داعش موجود.
جی اب یہاں پر داعش کی آپ نے بات کی, تو آپ یہ بتائیے, صبح ننگر ہار کے ریفرنس سے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر داعش کی موجودگی کافی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, آپ کے خیال میں آپ اس سے کس طرح دیکھتے ہیں, کیا آپ کے خیال میں افغانستان میں اسلامک اسٹیٹ یا داعش کی موجودگی کتنی ہے اور اس کے بارے میں اطلاعات کتنی درست ہیں؟
دو باتیں, ایک داعش ہے جو میڈیا میں موجود ہے, ہم اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ داعش ہے اور پولیٹیکل حلقوں میں موجود ہے, اور ایک وہی داعش ہے جو گراؤنڈ پہ موجود ہے. گراؤنڈ میں موجودہ داعش یہ, اس میں کوئی کچن عرب اور وہی اصلی داعش جو عرب ہے وہ نہیں ہے. لوکل لوگ جو طالبان سے متنفر ہو کر یا افغان ملیشوں سے تنگ آ کر وہ جا کر داعش کے نام سے انہوں نے کوئی نئی ایجنڈے کو اٹھایا ہوا ہے, اور اس میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی اوریجنل داعش تو نہیں ہے. دوسری جانب میڈیا میں, ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افغانستان میں داعش بہت ہی زیادہ ہے, اور اس بات کو بہت اندازی سے زیادہ ہوا دے رہے ہیں. اس میں بھی افغان گورنمنٹ کا بھی اپنا فائدے ہیں, ہمارے ہمسایوں کا بھی اپنے فائدے ہیں کہ افغانستان کو اس کی اسی طرح دکھا دے. وہ افغان گورنمنٹ تو دنیا والوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کے ساتھ لڑ رہے تھے, اب داعش بھی سامنے آیا تو ہمیں مدد کیجیے, ہمارے ساتھ رہے ہیں اور اس دہشت گردی کی جنگ میں ہمارے ہاتھ مضبوط چھوڑے. اور دوسری جانب جو ہمارے ہمسایا کنٹریز ہیں وہ لوگ بھی دنیا کو یہی کہتے ہیں کہ افغانستان تو کسی بدترین حالات کی طرف جا رہا ہے, تو یا تو اس پہ ہمیں کنٹرول دے دیجیے, یا اس پہ ہمیں زیادہ حصہ دے دیجیے, یا کنٹرول کرنے کے لیے راستہ دے دیجیے. تو ان چیزوں کا اگر سامنے رکھ لے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں افغانستان میں داعش موجود ہے, لیکن اس اندازی سے کہیں تو ناکامے جو میڈیا میں یہ
جس طرح سے اس کو بتایا جا
رہا ہے یا دکھائی دے رہا ہے.
بہت بہت شکریہ میر وائز افغان, لندن سے ہمارے ساتھ تھے. اور اب ہم پروگرام کی اسی سیگمنٹ کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں. پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کے نگران ادارے پیمرا نے تمام سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینلز اور ایف ایم ریڈیو اسٹیشنز کو 72 کالعدم تنظیموں کی کسی بھی نوعیت کی کوریج سے باز رہنے کو کہا ہے. پیمرا کی طرف سے جاری حکم نامے میں جن تنظیموں کا ذکر کیا گیا ان میں جماعت الدعوی اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن بھی شامل ہیں. تو اس وقت ہم یہ بات کرتے ہیں, یاسمین سے اب میری بات ہے. یاسمین, آپ کے پاس آپ قانونی ماہر بھی ہیں, اسی حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھتی ہیں. آپ کے خیال میں کالعدم تنظیموں کی کسی بھی طرح کی کوریج نہ کرنے, اور خاص طور پر جو انہوں نے کہا ہے کہ ان کے مالی وسائل کے لیے بھی کوئی اشتہار نہ دیا جائے, ان کے اشتہارات پر پابندی سے پاکستان میں جو ایک مائنڈ سیٹ ہے شدت پسندی کا, اس رجحان کو کم کرنے میں واقع مؤثر طور پر مدد ہوگی؟
دیکھیے, سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو اس وقت پیمرا نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ ان کی کوریج کے اوپر پابندی لگی ہو. پہلی دفعہ پابندی 2001 میں لگی تھی, پھر 2002 میں, جب 2001 میں اٹیک ہوا تھا انڈین پارلیمنٹ پہ تو 2002 میں سوری لگی تھی. اس کے بعد سے 2008 اور 2012, 2008 میں جڈ پہ, اور یہ جو فلاح انسانیت فاؤنڈیشن ہے اس پہ 2012 پہ لگ چکی ہے. اب یہ ابھی منڈے کو دوبارہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے کہ, لیکن یہ جو نوٹیفیکیشن ہے بہجت, یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ 60 بینڈ تنظیموں کے اس میں نام ہیں, لیکن یہ اپڈیٹڈ نہیں ہے. مطلب اس میں داعش کا فار ایگزامپل نام نہیں ہے, تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پرانی لسٹ ہے یہ آج کے موجودہ حالات میں اس کو اپڈیٹ نہیں کیا گیا ہے. اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی اس میں جو انہوں نے دو تین باتیں کری ہیں, ایک سیکشن 27 پیمرا ایکٹ کا ہے, اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے, سیکشن کلاز 3 الیکٹرانک میڈیا کوڈ آف کنڈکٹ کی بات کی ہے, جو بڑی ریلیونٹ کلازز ہیں کہ کیوں یہ اس قسم کی تنظیموں کے نہ اشتہارات نہ کوریج کہ جس سے وہ انسائٹ ہو لوگ یا گلیمرائز ہوں یا پبلک پیس ڈسٹرب ہوتا ہو وغیرہ وغیرہ, بہت ساری شکایات آ جاتی ہیں. اب آپ کا سوال آیا کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا کیا, ٹیررزم کو روکنے میں, کیونکہ آواز
شدت پسندی کے رجحان کو روکنے میں, جی
اس کے رجحان کو روکنے میں, دیکھیں بہت رجحان کو روکنے میں بلا شبہ کسی نہ کسی حد تک ضرور کنٹرول ہوگا, کیونکہ جب کوئی چیز الیکٹرانک میڈیا اب بہت زیادہ پاورفل ہے, اخبارات کے لیے میگزین کے لیے ہمیں ایک حد تک لٹریسی ضروری ہے, ٹی وی کے لیے دیکھنے کے لیے ہمیں لٹریسی ضرورت نہیں ہوتی, گھر گھر میں چھوٹے سے چھوٹے گھر میں ٹیلی ویژن کی سہولت موجود ہے, لوگ دیکھتے ہیں. تو جب اس قسم کے اداروں کی باتیں ان کے لیڈران کی سوچ یا ان کی کوریج یا ان کی سوچ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ لوگوں تک پہنچتی ہے کہ جی فلاں یہ کہہ رہا ہے یا ان کا بیان, تو جو اس قسم کے ذہن فکر ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, جن کا بینٹ اس طرف ہوتا ہے, تو یقینی طور پہ کسی نہ کسی حد تک. لیکن اس کے ساتھ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف اس ایک کام کو کر لینے سے جی بڑی روک تھام ہو جائے گی, بہت فرق پڑ جائے گا. اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہم کو لے کر چلنی ہوں گی, جہاں پر مثال کے طور پہ ہم مدرسوں کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ کیا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے, بہت سارے اقدام ہیں جو انکلوسیو ہیں اس قدم کے ساتھ, ایکسکلوسیو نہیں ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کا ایک ایک چیز کر کے جب ہم
کریں گے تو کوئی نہ مطلب جیسے کہتے ہیں سٹیپ فارورڈ ہوگا,
نیچ پہ پہنچیں گے نا.
جی بالکل,
آج ایک کریں گے کل کو اس کے ساتھ
اس کے ساتھ دوسرا بھی آ جائے گا,
ہر چیز اکٹھے نہیں ہو جائے گی.
اچھا یاسمین,
ایک اچھی پوزیٹو بات ہے جو انہوں نے کی ہے.
اچھا یاسمین میرے ساتھ رہیے گا, ایک سوال مجھے آپ سے اور کرنا ہے. حالی صاحب ایک بات بتائیے گا کہ حکومت کی طرف سے ملک میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کے لیے جو وضع قومی لایا عمل ہے جس کو نیشنل ایکشن پلان کا نام بھی دیا جاتا ہے, اس کا اطلاق آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اسی کے تحت یہ پابندیوں کا یہ جو پابندی اس وقت جس کی بات اب ہم کر رہے ہیں اس وقت میڈیا کے اوپر اور پیمرا کی طرف سے بات آئی ہے وہ اسی کے تحت کی گئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا اطلاق اب مؤثر طور پر سامنے آنے لگا ہے اور واقعی اس کے کوئی واضح طور پر نتائج بھی آپ دیکھ رہے ہیں؟ حالی صاحب ہیں آپ ہمارے ساتھ؟
جی میں لائن پہ ہوں, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
جی جی بالکل.
ہیلو بیشت, بات یہ ہے کہ نیشنل ہے, اس کے اطلاق جو ہے بہت ضروری تھا, کیونکہ یہاں پہ چمگوئیاں ہونے لگی تھی کہ گورنمنٹ نے اس کو پوری طرح سے لاگو نہیں کیا. دوسرے یہ کہ کئی اداروں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے یعنی کہ دہشت گردوں کو جو رقم مہیا کی جاتی ہے اس کے سورس جی
مالی وسائل
ان کے جو ہے مالی وسائل کے جو سورسز ہیں ان کو پتہ چلایا جائے اور ان کو روکا جائے. تو اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم قدم ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی لسٹ اپ ڈیٹ ہے, اور جہاں تک ابھی کہ یہ آئی ایس کا اس میں نام نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک ہم نے ابھی تک قبول نہیں کیا کہ آئی ایس کے فٹ پرنٹس واقعی میں پاکستان میں موجود ہیں یا نہیں, لیکن جو باقی ادارے ہیں ان کے اوپر یہ لاگو کرنا پیمرا کی جانب سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم قدم ہے, کیونکہ ان کو ان کی روک تھام میں یہ بہت ضروری تھا کہ ایک تو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور دوسرے یہ کہ ان کو روکا جائے کہ یہ اپنے جو ہے پیغامات اس طرح سے نشر نہ کریں کہ لوگوں کو متاثر کریں اور لوگوں سے چندہ یا مالی وسائل کی صورت میں امداد مانگتے پھریں.
شکریہ حالی صاحب. آپ سے یاسمین ایک کوئک کامنٹ میں کروں گی اور دونوں سے ہی اس کے اوپر کامنٹ لینا چاہوں گی کہ جماعت الدعویٰ کی طرف سے سالیہ پابندی پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں ایک مخصوص طبقہ فکر کا پاکستان کے اندر مائنڈ سیٹ دیکھتے ہوئے اس اعلان کے بعد جو ایسی جماعتوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, کیا کوئی دباؤ سامنے آئے گا اور کیا حکومت اس دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے اپنے لائے عمل پر قائم رہے گی؟ کوئک کامنٹ.
देखिए हो सकता है किसी डिग्री तक आए, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसी हैं जिनकी प्रो बहुत ज्यादा राइटिस्ट या इनकी सपोर्ट में आप कह सकते हैं कि वो ज़हनी सोच कहीं किसी लेवल पे मिलती है, हर लेवल पे शायद ना मिलती हो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो गवर्नमेंट इसलिए उस प्रेशर को इस वक्त सस्टेन करेगी क्योंकि इस वक्त हम ज़र्बे अज़ब में भी हैं, हम एक वॉर ऑन टेरर अपने मुल्क के अंदर लड़ रहे हैं, और जब तक हम सिर्फ जाके जंग लड़ना इटसेल्फ काफी नहीं है, इस जंग में इस माइंडसेट के खिलाफ बुनियादी तौर पे ये जंग है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के इकदाम हैं जो हमें इकट्ठे उठाने होंगे अगर हमने एक गलत किस्म के माइंडसेट को इस मुल्क से खत्म करना है। तो हुकूमत को ये प्रेशर सस्टेन करना पड़ेगा और मेरे ख्याल में हुकूमत इस वक्त ये प्रेशर सस्टेन करेगी।
बहुत शुक्रिया यास्मीन हमारे साथ थी। हाली साहब आपका एक क्विक कॉमेंट क्या होगा, क्या हुकूमत इस दबाव को बर्दाश्त कर लेगी, क्योंकि पहले शिद्दत पसंद जमातों की तरफ से जो भी दबाव आता था आमतौर पर हुकूमत को उसका को देखना पड़ता था, उसके बाज़कात अपने कई चीजें वापस करना पड़ती थी, कई चीजों के ऊपर अमल दरामद मुअत्तल करना पड़ता था। क्या आप समझते हैं कि इस दफा हुकूमत ये दबाव बर्दाश्त करते हुए अपने तमाम इकदाम के साथ आगे बढ़ती रहेगी?
देखिए दबाव तो लेकिन हुकूमत को ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, खुसूसन इस वजह से क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की कौम है वो पाकिस्तान फौज की के जेर क़यादत जो है मिलिट्री ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म लड़ रही है, और मिलिट्री ऑपरेशन ज़र्बे अज़्म को डायरेक्टली होता है, और मेरा ख्याल है कि मिलिट्री का अपना भी प्रेशर होगा, तो इस वजह से हुकूमत दबाव बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये बहुत जरूरी है कि हुकूमत, फौज और आवाम एक ही पेज पे हो, जब भी हम दहशतगर्दी को खत्म कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। सुल्तान हाली हमारे साथ थे पाकिस्तान से, और यास्मीन अली हमारे साथ थी। इसके अलावा लंदन से हमें ज्वाइन किया था मीर वाइज अफगान ने। अब हम प्रोग्राम को इससे पहले के अगली सेगमेंट हम शुरू करें, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और उसके बाद हम बैनुल अक्वामी अमूर और मशर के वस्ता के बारे में बात करेंगे। तो हमारे इस प्रोग्राम का थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा वक्फा।
क्या ड्रोन हमले रुकेंगे या जारी रहेंगे? दहशतगर्दी ग्लोबल चैलेंज या पाकिस्तान की जंग? आलमी फंडिंग और तजारत के बगैर मईशत कैसे बेहतर होगी?
दुनिया तब्दील हो रही है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप स्टोरी, एक्सक्लूसिव, सबसे पहले, सबसे आगे। लेकिन सब में मैं और आप कहां हैं? जानने के लिए रहिए मेरे साथ, मैं हूं ताबिंदा ने।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं जहां रंग, और आइए प्रोग्राम का अब अगली सेगमेंट शुरू करते हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक असनात ने, और यहाँ वाशिंगटन से हमारे साथ हैं आरिफ अंसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम।
अच्छा जी, सबसे पहले हम तुर्की में 1 नवंबर को होने वाले इंतखाबात के बारे में बात करते हैं, बस क्विक कमेंट करते जाइएगा। डॉक्टर असनात, ये बताइएगा कि जून में होने वाले आम इंतखाबात में 13 बरस से कायम बर्तरी खो देने वाली जमात जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जो सदर अर्दवान की पार्टी है, 5 माह बाद होने वाले इंतखाबात में फिर से अक्सरियत उसने हासिल कर लिया, ऐसा कैसे जबकि बहुत सारी मुखालफत भी देखने में आ रही है? डॉक्टर फारूक असनात, सुन रहे मुझे?
जी, जैसे आपने कहा कि जून में एके पार्टी को अपसेट हुआ था, 2002 से वो जीते आ रहे थे इंतखाबात, और अभी पिछले साल ही जो सजाती इंतखाबात हैं उसमें पहले राउंड में ही सदर अर्दोगान ने 50% से ज्यादा वोट देकर और वो सदन मुंतखब हो गए, जो कि बड़ी गैर मामूली चीज होती है, नॉर्मली दूसरा राउंड भी करना पड़ता है। तो इस मतलब अभी ये हुआ कि उन्होंने सीट क्या है किस्म का, 50% उन्होंने वोट लिए और 316 सीट है उनकी पार्लियामेंट में, जो कि बहुत कम्फर्टेबल मेजोरिटी है। 13 سیٹیں کم ہیں جس سے وہ آئین کو بھی ترمیم وہ کر سکتے ہیں. اس میں جو سیٹ بیک ہوا ہے سب سے زیادہ وہ تو ایچ ڈی پی کو ہوا ہے جو کہ پرو کردش پارٹی ہے. اب وہ بڑی مشکل سے جیسے ترکی قانون ہے اس کے تحت 10% ووٹ لینے ہوتے ہیں اگر آپ نے پارلیمنٹ میں نمائندگی اپنی لینی ہے, تو وہ بہت مشکل سے 10% ووٹ لے پائے ہیں, 10.3% ان کے ووٹ ہیں. اور وہ ان کے جو خلا انہوں نے چھوڑا جو ان کا وہاں پہ نقصان ہوا اب وہ ایک پارٹی نے پورا کیا, پلس بہت بھاری تعداد میں لوگوں نے باہر نکل کر ووٹ دیا. اور اس لیے کہ یہاں پہ یہ ترکی میں سمجھا جا رہا تھا کہ اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے ترکی کے لیے, اور ایک اے پارٹی نے پرفارم کیا ہوا ہے 2002 سے لے کر اب تک وہ ترکی کو کہاں سے کہاں لے گئے ہیں اکنامیکلی اسٹرکچرلی, انہوں نے آئین میں بے شمار ریفارمس کیے, تبدیلیاں کی اور ترکی کو ایک پلیئر بنا دیا, بہت افیکٹو پلیئر بنا دیا جس سے ترکی ڈیفنسو پالیسی پہ تھا خاص طور پر مڈل ایسٹ کے کانٹیکس میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر اردوغان کی جرت مندانہ پالیسی جو انصاف کے اوپر مبنی تھی فلسطینیوں کے طور کے لیے بہت بڑھ چڑھ کر وہ باتیں کرتے تھے اور دوسرے معاملات پہ بھی. اور ویسٹ میں ان کی مخالفت جو ہمیں نظر آ رہی تھی مخالفت صرف لگتا ہے کہ ایک بلبلا سا تھا جو ویسٹ کے اخباروں میں اور ان کے میڈیا میں کیا ہوا تھا اپنے یعنی سبجیکٹو سوچوں کے اوپر جو ان کو نہیں ہونا چاہیے. جتنا کہ اکانومسٹ نے ابھی حال ہی کے شمارے میں جن کا اتوار کو آیا تھا اس میں ڈائریکٹلی ترکی ووٹروں کو کہا تھا ووٹرس کو کہا تھا کہ آپ اردوغان کو مت ووٹ دیجیے. اس میں ترکی میں بہت لیبے بھی ہوئی کہ یہ برٹن کا اخبار ہمیں کیسے ہمارے لوگوں کو کیسے تھا اس کو ووٹ دو اس کو نہ ووٹ دو. تو میرا خیال ہے اس کا پھر اثر یہ پڑا کہ جتنی مخالفت ویسٹ میں ہوئی ہے جتنا اردوغان کے خلاف انہوں نے ماحول بنایا بنانے کی کوشش کی اور ترکی کے لوگوں نے اتنا ہی اس کو ریئیکٹ کیا.
اچھا.
اور اس لیے ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اکثر خیال کہ میرا اپنا خیال ہے کہ جو ایک پارٹی ہے یہ ایسی جڑی بہت مضبوط ہیں ترکی میں. اور
اچھا.
جیسے میں نے کہا کہ جڑیں اس لیے مضبوط ہیں جو ان کی پرفارمنس
کارکردگی کے اوپر اچھا. یہ عارف انصار صاحب ایک میرا آپ سے سوال تھا کہ ترکی سے ملنے والی ابھی تازہ ترین اطلاعات ہیں کہ حکام نے ایک ایسے عالم کے حمایتیوں کو ہدف بناتے ہوئے وہاں پر کاروائی کی ہے جس پر صدر رجب طیب اردوان کا تختہ الٹنے کا الزام لگا جا رہا ہے. ساحلی شہر ازمیر میں حکام نے سینئر بیوروکریٹس اور پولیس افسروں کو حراست میں لینے کے لیے چھاپے مارے ہیں اور یہ عالم فیدواللہ گلین جو امریکہ میں مقیم ہے. تو انتخابات میں اکثریتی کامیابی حاصل کرنے کے بعد اس خبر کی وضاحت آپ کیسے کریں گے؟ کیا اس بڑے پیمانے پر اس کے رد عمل میں کیا ہے؟ کردوں کے ساتھ لڑائی اس کا ایک رد عمل ہو سکتا ہے یا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش کے خلاف جو انہوں نے اپنی مہم میں زیادہ زور پیدا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے؟ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے ہم, کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے اس چیز کو
جو آپ کہہ رہی ہیں بہجت؟ جو یہ گولن صاحب کے جو حمایتیوں کے خلاف ایکٹیویٹی ہوئی ہے
جی
اس کی جی اب مطلب یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہے جو ترکی میں ہم دیکھ رہے ہیں. ابھی الیکشن ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یہ ایک وائڈر پیٹرن ہے جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی جو سائیکل چل رہے ہیں الیکشن کے, ظاہر بات ترکی اس سے بہت فرق وہ ہے لیکن یہ ہے کہ وہاں بھی ایکسٹریمزم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, سیکورٹی کنسرنز بڑے ہیں جس کی وجہ سے اکنامکس خراب ہوئی ہے. دو تین سال کے عرصے میں ترکی نے کافی پیچیدہ سی سچویشن کی طرف موو کیا ہے. جب وہ ایک پوائنٹ پہ ایسے تھے کہ کافی اسٹیبل تھے, ایمرجنگ پاور کے رول میں تھے اور ان کو ایک اہم پاور کی صورت میں دیکھا جا رہا تھا, لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سیریا کی وجہ سے زیادہ تر ان کی ڈائنامکس چینج ہوئی ہے. اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 6 مہینے کے اندر ہی الیکشن ریزلٹس میں اتنا بڑا فرق آیا. اب اس کی کیا وجوہات ہیں وہ تبھی اسٹڈی کی جا رہی ہیں, لیکن یہ کہ یہ بھی ایک پیٹرن اب چل رہا ہے کہ ہر جگہ پہ جو ہے ایک قسم کا جو ٹیکل کیا جا رہا ہے کہ ایسے ایلیمنٹس کو جو کہ نیشنل سیکیورٹی یا نیشنل سوورینٹی کے خلاف جن جو بظاہر جو لوگ کاروائی کر رہے ہیں جس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ سیپریٹسٹ ایلیمنٹس ہیں جس میں کرڈز والا آ جاتا ہے
جی.
یا ایسے ایلیمنٹس ہیں نیشنلسٹ یا لبرل ایلیمنٹس ہیں جو کہ جو نیشنل ایجنڈا ہے اس سے بڑھ کے بات کر رہے ہیں, وسیع طور پہ معنی ایجنڈے پہ بات کر رہے ہیں, ان کے خلاف بھی کارروائی ہم نے دیکھی ہے کہ مختلف ملکوں میں یہ جہاں پہ ایکسٹریمزم کا یہ رجحان چل رہا ہے, بڑھ رہا ہے اور یہ پیٹرنز پلے آؤٹ ہو رہے ہیں, تو میں اس کو اس رجحان میں دیکھوں گا کہ یہ جو سیکیورٹی انسیکیورٹی ایکسٹریمزم اور اکنامکس جو خراب ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے سوسائٹی ایک کنزرویٹزم کی طرف جاتی ہے, وہ ایک کریو کرتی ہے کہ اسٹیبلٹی چاہیے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں خود بھی تھریٹن فیل کرتی ہیں, اردوغان صاحب کی اپنی حکومت کا ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ پریس کے خلاف بھی انہوں نے کریک ڈاؤن سا کیا ہے, اور جس طرح ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا ہے کہ این جی اوز تک بھی بات چلی جاتی ہے کہ فورن این جی اوز کے خلاف بھی کریک ڈاؤن ہوئے ہیں کہ جو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں فورن انٹرسٹ ہیں وہ کس قسم کی حکومتیں قائم کرنا چاہ رہی ہیں, تو ایک انسٹیبلٹی کا پورا ماحول ہے جس کے اندر یہ سرٹن پیٹرنز چل رہے ہیں جس میں ترکی بھی اب انکریزنگلی پلے آؤٹ ہو رہا ہے, اور جو ترکی کا خاص طور پہ یہ لبرل سیکولر بیلنس جو ہے جو اتا ترک کے دور سے شروع ہوا وہ لگتا ہے کہ اب یہ ایک نئی ٹرانسفارمیشن اس کی ایک ہو رہی ہے, اب وہ کس طرف جا رہا ہے یہ بھی اسٹڈی ہو رہا ہے.
اچھا شام کے بارے میں بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاروق اسناد, شام کے بارے میں امریکہ سمیت 17 ملکوں کے درمیان ایک سمجھوتا سا طے پایا, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس میں یورپی یونین اور اقوام متحدہ بھی شامل تھے, تو اس کے تحت بشار الاسد کی حکومت اور حزب مخالف کے درمیان فائر بندی کرانا, اقوام متحدہ کی نگرانی میں عام انتخابات کی منصوبہ بندی کرنا شامل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کہا گیا وہ یہ ہے کہ دہشت گرد عوامل کے خلاف لڑائی جاری رکھے گی, یہ کیسے ممکن ہوگا کیونکہ صدر بشار الاسد تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ان کے مخالف ہیں وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہیں, تو یہ سارے کا سارا جو پیٹرن ہے وہاں پر کس طرح سے کام کرے گا؟
میرا خیال ہے کہ ان کو لائنیں ڈرا کرنی ہوں گی, جو کافی ممالک نے لائنیں ڈرا کر دی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو داعش ہے یا القاعدہ کے کچھ وہاں پہ لوگ ہیں اصل وہ ایک تھریٹ پوز کر رہے ہیں, میں بشار الاسد کی بات نہیں کر رہا, میں پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں, چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ سیریا شام ہو یا وہ دوسرے بھی ممالک ہوں, وہاں پہ ایک ان کی جو جس قسم کی پالیسی ہے جس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں اور جس قسم کے ان کے رویے ہیں ایکسٹریمسٹ رویے ہیں وہ تو بات چیت کی طرف آتے بھی نہیں ہیں, اس لیے دشمن تو وہ ہے. تو یہاں پہ اس میٹنگ میں بھی جو جمعے کو ہوئی ہے اس میں بھی یہی بہت سے ممالک نے یہی کہا ہے, اور میں اس میں امریکہ بھی کافی حد تک اس سے اتفاق کرتا ہے کہ پہلے ہم داعش کو اور القاعدہ کو یہاں سے ایلیمنیٹ کریں, ختم کریں بالکل ان کا اثر, اور اس کے بعد پھر دوسرا جو سٹیج آئے گی وہ بات کریں, اور دوسری سٹیج کی یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرم گورنمنٹ وہاں پہ بنائی جائے, انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے جس میں بشار الاسد بھی شامل ہوں, اور پھر وہاں پہ ملٹی پارٹی سسٹم کے تحت انتخابات کرائے جائیں. اس بات کو سعودی عرب نہیں مانتا بالکل,
ترکی بھی تو نہیں مانتا کیونکہ وہ تو بشار الاسد کا رول ہی نہیں چاہتے وہاں پر.
جی ترکی بھی نہیں مانتا, لیکن ترکی اتنا ریجڈ نہیں ہے جتنا کہ سعودی عرب ہے, کیونکہ سعودی عرب تو اس کو بالکل سیکٹیرین طور پہ یہ چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ ترکی سیکٹیرین طور پہ نہیں دیکھتا. تو لیکن بات ساری بات تو یہ ہے کہ چار پانچ سال تو ہو گئے ہیں, پانچ سال میں وہ اپوزیشن کہاں ہے؟ آج ہی کی آپ اگر خبریں لیجیے جو انالیسز آ رہے تھے وہ یہ آ رہے تھے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے اپوزیشن جس کو وہ کہتے ہیں ڈیموکریٹک الائنس, جن کی انٹرنگ گورنمنٹ انکرا میں بھی موجود ہے, وہ تو خود تو کچھ کر نہیں سکتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کتنی مزاحمت کریں گے بشار الاسد کے خلاف, تو انہوں نے کہا جی امریکہ والے آئیں گے تو اپنے وہ ایئر فورس لائیں گے تو وہ استعمال کریں گے, یعنی ان کے اندر خود اتنی جان نہیں ہے کہ وہ بشار الاسد کی حکومت کو قابو کر سکیں, جسے پانچ سال سے نہیں کر سکے, وہ بالکل اسکیٹرڈ ہیں. تو خطرہ یہی ہے کہ اگر اس قسم کا سیل میں رہتا ہے اور وہاں پہ اگر بشار الاسد کو بالکل ڈسلانچ کیا جاتا ہے کسی بھی طریقے سے اسٹرانگ فورسز سے, تو یہ امریکہ میں بھی یہ سمجھا جا رہا ہے, دوسرے ممالک میں بھی سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ویکیوم کو تو داعش والے ہی بھریں گے, اور پھر امریکہ کے لیے یا دوسرے ممالک کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہاں پہ اپنی فوجیں بھیجیں اور وہ داعش کے ساتھ ایک لمبی لڑائی میں ملوث ہو جائیں, تو اس کے ساتھ پھر شام بھی ہے, اس کے ساتھ پھر لیبنان بھی ہے, اس کے ساتھ جارڈن بھی ہے, وہ سب کو سیٹنگ کرنا شروع کر دے گا.
اچھا
اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ اسی طرف جا رہے ہیں, جس میں ایک کنسنسس کا ڈیولپ ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے. دیکھیے اس میٹنگ میں جنے کا جو ہوئی ہے اس میں روس بھی شامل تھا, اس میں امریکہ بھی شامل تھا, اور یہ جانتے ہوئے امریکہ شامل تھا اور یورپین یونین بھی اس میں شامل تھی کہ روس وہاں پہ موجود ہے, وہ کاروائی کر رہے ہیں. ایران کو انہوں نے پہلی مرتبہ انوالو کیا اس سارے معاملے میں اور ان کو کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے. تو اس سے یہی لگ رہا ہے, کامن سینس تو یہی کہتا ہے اور بہت سے ممالک بھی اس میں بلیو کرتے ہیں کہ پہلے داعش کے ساتھ نپٹا جائے, القاعدہ کے ساتھ, اور اس کے بعد ایک انٹرن گورنمنٹ بنے اور پھر اب معاملہ جو ہے وہ آگے چلے.
اچھا عارف انصار صاحب, آج بالکل تازہ ترین ایک خبر ہے. برطانیہ میں ہاؤس آف کامنز میں خارجہ امور کمیٹی نے ایک رپورٹ میں کہا کہ قانون ساز اس وقت شام میں فضائی حملوں کی حمایت نہیں کریں گے جب تک وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کی حکومت کچھ سوالوں کا جواب نہیں دیتی جن کا تعلق قانون سے ہے, جن کا تعلق سیاست سے ہے اور جن کا تعلق فوجی خطرات سے ہے. کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ داعش کے خلاف جب آپ حملوں میں اضافے کی بات کرتے ہیں تو یہ شام میں جو سیاسی حل تلاش کرنے کی بات ہے وہ ایک بنیادی مقصد ہے, اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں. تو آپ کس طرح سے اس کو دیکھیں گے, داعش کے خلاف امریکہ کی قیادت میں یہ جو مغربی ملکوں کا اتحاد ہے وہ کس طرح سے مؤثر طور پر داعش کے خلاف کاروائی کر سکتا ہے جبکہ اس طرح کے سوال بھی ابھرنے شروع ہوئے ہیں؟
بہجت جی, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں اب اس میں ہم نے ٹریجیکٹری دیکھنی ہوگی کہ وار آن ٹیرر جو 9/11 کے بعد شروع ہوئی وہ اب کس سٹیج پہ پہنچ چکی ہے. یہ ملٹری سولوشنز تو پہلے بھی اپنائے جا چکے ہیں اور ان کا نتیجہ کیا نکلا ہے, ٹھیک ہے لیڈرشپس تو ایلیمینیٹ ہو گئی تھی القاعدہ کی تقریباً, لیکن فینومینن کے ساتھ کیا ہوا وہ اب کس سٹیج پہ ہے, ہم نے دیکھا آئی ایس ابھر کے آ گئی, اور جو انگلینڈ میں آپ نے اپنے یو کے کا یہ بیان دیا ہاؤس آف کامنس کا, تو اسی قسم کی یہاں بھی امریکہ میں بھی ڈائنامکس چل رہی ہے کہ ابھی ذرا وہ چھپی ہوئی ہے, ڈھکی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پہ ابھی الیکشن سائیکل چل رہے ہیں, لیکن یہ کہ جو آتھرائزیشن ہے آئی ایس کے خلاف لڑنے کی وہ تو القاعدہ والی ہے, اور ابھی آئی ایس جو ہے کیا اس کے خلاف جو امریکہ بھی جو لڑ رہا ہے یا اتحاد بنا رہا ہے کیا وہ القاعدہ کی ڈیفینیشن کے اندر آتھرائزیشن کے اندر آ جاتا ہے جو 9/11 کے بعد دی گئی تھی. تو یہ اب ڈیپر ایشوز ہیں کیونکہ یہاں پہ ڈومیسٹک اپنے کوشچنز ہیں کہ اکانومی کی طرف توجہ کی جائے, اوپر سے داعش کا فنامنا بڑا خطرناک ہوتا جا رہا ہے, صدر اوباما نے بھی اسپیشل فورسز وہاں بھیجنے کی کچھ لمیٹڈ بھیجنے کی فیصلہ کیا ہے, اس کی اپنی سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا گراؤنڈ ٹروپس واپس بھیجے جا رہے ہیں. تو یہ ریفلیکٹ ہے,
اوباما صاحب کہتے ہیں نا کہ بڑی واضح طور پر کہتے ہیں کہ وہ صرف مشاورتی رول ہوگا, وہ لڑیں گے نہیں.
نہیں لیکن اس میں ریالٹی ہے کہ یو ایس اسپیشل فورسز انوالوڈ ہیں لمیٹڈ ٹارگیٹڈ گراؤنڈ آپریشنز میں, تو یہ اس میں مطلب وہ ڈھکی چھپی بات شاید نہیں ہے. ایڈوائزری رول بھی ہے لیکن ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا جس میں ایک امریکن اسپیشل فورسز کا فوجی ہلاک بھی ہوا کہ وہ اس طرح کے ٹارگیٹڈ آپریشنز ہو رہے ہیں, لیکن اب پالیٹکس اور اس کی وجہ سے ایک ایک چیلنج بن گیا ہے مغرب کے لیے کہ وہ اپنی عوام کو کس طرح سے اب کنوینس کریں گے کہ ہاں اچھا ہمیں دوبارہ الائنس بنانا پڑا ہے, ایک کاروائی کرنی پڑے گی گراؤنڈ میں, خاص طور پہ جب روس نے بھی وہاں پہ اب انٹروینشن کر دی. تو میں اس میں کہوں گا کہ کچھ چیزیں مکس ہو گئی ہیں. دیکھیں جی وہ آپ نے بات بھی کی, حسنات صاحب نے بھی کی, کہ ایک تو عرب اسپرنگ سے ریلیٹڈ فینومینا شروع ہوئے تھے جو لوکل ریفارم, لوکل الیکشن, لوگوں کی جو کیا آپ کہتے ہیں کہ ان کو سروسز پرووائڈ کی جا رہی ہیں, گورننس میں امپاورمنٹ ہے یا نہیں ہے, ایکسٹریمزم میں ایک الگ فینومینن چل رہا تھا, اچھا جس میں ریجنل بیلنس آف پاور کی جو گیمز چل رہی ہیں وہ الگ ہیں جو سعودی عربیہ اور ایران اور شیعہ سنی والے ایلیمنٹس ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گلوبل بیلنس آف پاور کی بھی ہیں, اور خطرناک بات یہ ہے کہ ساری ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو گئی ہیں,
مکس بھی ہو گئی ہیں, کچھ کچھ کے ساتھ مل کے لڑ رہے ہیں, کچھ جگہ پہ وہ ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو بہت پیچیدہ صورتحال کر دیتی ہیں. تو دہشت گردی کی یہ لڑائی کس طرف کو جاری ہے؟ کوئی کامنٹ کہ پھر آخری سوال ہم کریں.
تو یہ سٹیج کیا, یہ اب کیا کہیں گے, اب کریکٹرسٹک ہے کہ یہ مکس ہو گئی ہیں, اور اب اس کو الگ الگ رکھ کے سالو کرنا وہ بھی پیچیدہ ہو گیا, لیکن یہ کہ کامن کنورجنس جس چیز پہ ہے وہ تو سب کی ہے کہ آئی ایس القاعدہ جیسے گروپ کے خلاف کلیئرلی گول بنائے جائیں, ان کو نمٹنے کے لیے ایک اسٹریٹجی بنائی جائے جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کو سامنے رکھ کے بنائی جائے, لیکن یہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے کیونکہ وہ دوسرے ایلیمنٹس پھر بیچ میں مکس ہو جاتے ہیں.
بہت شکریہ عارف انصار صاحب, اور میں فاروق اسناد صاحب سے آخری سوال کروں گی. بہت کوئک کامنٹ اسناد صاحب کہ مشرق وسطی میں سعودی عرب کا بڑا کلیدی رول رہا ہے. مشرق وسطی میں مسلسل بدلتی صورتحال کے تناظر میں آپ اس کردار کے بارے میں کیا کہیں گے, اور وہاں پر بھی بڑے خودکش حملے بھی ہو رہے ہیں, تو یہ کیا رد عمل ہے؟ کیا داعشی کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے آپ, یا یمن میں سعودی عرب کی کاروائیوں کا رد عمل بھی ہے؟
کچھ یمن کی کاروائیوں کا ہے, اور کچھ سعودی عرب نے خود بھی پیدا کیے ہیں داعش کے اور اس قسم کے آئیڈیالوگ, اور وہ آئیڈیالوگ جو ہیں وہ انہی کے اوپر ان کو چیلنج جو وہ کر رہے ہیں. تیسری بات اس میں میں جلدی سے کہوں گا کہ یہ بالکل ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی رائل فیملی کے اندر بھی ایک کشمکش جاری ہے, جس میں محمد بن سلمان جو ہیں وہ ڈیفینس منسٹر, وہ اپنے آپ کو یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایک بہت مضبوط شخصیت ہیں اور سارا کنٹرول ان کے پاس ہے. تو اس سے اس کی انٹرنل ڈائنامکس بھی اس کے سعودی عرب کے جو چل رہے ہیں, تو اس لیے وہ بڑھ چڑھ کر جو انہوں نے حملہ کیا یمن کے اوپر حملہ کیا, جو کہ میرا اپنا خیال ہے کہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا, ہم بہت اس سے یہ بات اس کی کر رہے ہیں. تو اس میں لگتا یہی ہے کہ داعش جو آئیڈیالوجیکلی تو وہ سعودی کے قریب ہے, سلفیز ہیں وہ بھی ان کی طرح, لیکن ان کے اختلافات بھی ہیں, جس طرح اسامہ بن لادن کے سعودی عرب کے ساتھ اختلافات ہو گئے تھے, حالانکہ یہ انہی کی پیداوار تھے, یہی مرض کے وہ رہنے والے تھے
جی.
وہیں پہ وہ اسی قسم کے ان کے بھی خیالات تھے, لیکن وہ پھر اس کے خلاف ہو گئے. تو ان کی یہ انٹرنل کانٹرڈکشنز بھی سعودی عرب کی جو ہے وہ بھی باہر آ جاتی ہیں بہت
ان ساری چیزوں کو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق اسناد, پاکستان سے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر فاروق اسناد, اور یہاں واشنگٹن سے عارف انصار تھے. آپ لوگوں سے میری پھر بھی بات ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کے کامنٹس کا اور آپ کے وقت کا. اور اب ہم پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں. بہت ایک مختصر سا وقفہ, اور اس کے بعد جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا ایک بہت خصوصی مہمان ہے ہمارے ساتھ, ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے اسپیشل رپورٹ یعنی خصوصی رپورٹ کی طرف. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ممتاز حسین سے. فلم میکر ہیں, ڈرامے بناتے ہیں, فلمیں لکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ بھی کرتے ہیں. بہت مشہور اسکرپٹس کے خالق بھی ہیں, دو کتابیں بھی اب تک ان کی سامنے آ چکی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. السلام علیکم. ممتاز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا, خاص طور پر نیو یارک سے آپ سیدھے چلے آ رہے ہیں اور ہم اپنے اسٹوڈیوز میں آپ کو لے کے آ گئے, بہت بہت شکریہ. تو تھوڑا سا تعارف کراتے ہیں ممتاز حسین کا. روایت اور جدت کا امتزاج اگر آپ نے بہتر انداز میں دیکھنا ہو تو آپ ممتاز حسین کی تحریریں پڑھ کر دیکھیں, ان کی پینٹنگز کی نمائش پر جائیں, یا پھر ان کی بنائی ہوئی فلمیں دیکھ لیں. روایت ہے, ثقافت ہے, دھیان ہے, وجدان ہے, صوفیزم ہے, اور مغرب کے جدید فلسفیانہ نظریوں, چاہے آپ وجودیت کی بات کریں, چاہے اشتراکیت کی بات کریں, یا پھر سرمایہ دارانہ نظام کی بات کریں, اس سے جڑے تصور, ان سب کی جھلک نظر آتی ہے ممتاز حسین کے فن میں. آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں مصنف, فلم رائٹر, ڈائریکٹر ممتاز حسین. ایک تو میرا ہمیشہ ان سے سوال ہوا کرتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں یہ اکٹھی کر کیسے لیتے ہیں, تو لیکن آج جو ہم نے خاص طور پر ان کو دعوت دی ہے وہ ہم نے دی ہے ان فن کے ایک اور صنف کی, جو یہ اظہار پر مبارکباد دے رہے ہیں ہم ان کو. ممتاز حسین کا ایک انگریزی ڈرامہ ہے, نیو یارک یونیورسٹی کے کمل سینٹر میں وہ پیش کیا جا رہا ہے 11 نومبر کو, اور ایک سطر میں ہم اس ڈرامے کو کی بات کرتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈرامہ اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے بیرون ملک میں رہتے ہوئے ہم جو قیمت چکاتے ہیں, یہ اس کی کہانی ہے. یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑے ترقی یافتہ ملکوں میں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہم جو قربانیاں دیتے ہیں, یہ ڈرامہ انہیں کی کہانی ہے. کہ ممتاز صاحب یہ صحیح بات ہے کہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر ہم غیر ملکوں کو نکلتے ہیں, انہیں اپنا کہنے کے لیے بڑے دشوار اور پیچیدہ سفر کرتے ہیں, تو اس لیے ہر شخص ڈرامے سے خود کو جڑا ہوا محسوس کرتا ہے. نام دیا ممتاز صاحب آپ نے اس کو لیگل ایلین کا, یعنی کہ قانونی حیثیت رکھنے والا ایک اجنبی, اس کی کہانی آپ لکھ رہے ہیں. یہ سوچتے ہوئے آپ کے سامنے کیا تھا, میری کہانی تھی, آپ کی اپنی کہانی تھی, یا پھر سڑک کے اس پار چلتے ہوئے اجنبی کی کہانی تھی, کس طرح سے کہیں گے؟
پہلے تو بہت شکریہ آپ کا, ہمیشہ یو آر ویری کائنڈ, اور پاکستان کے اعلیٰ سے
اپنی دوستوں سے اپنی عوام سے کنیکٹ کرنے کا آلویز. اور آپ نے کتنے خوبصورت طریقے سے اس میرے اس پلے کو ڈیفائن کیا ہے اور اس میں ایک فکشن کا ایلیمنٹ دے دیا کہ نہیں سڑک کے اس پار چلتے ہوئے اس شخص کی کہانی. یہ بالکل ہم لوگوں کی کہانی ہے, میری ہے, آپ کی کہانی ہے, یا وہ تارکین وطن کی کہانی ہے, یا وہ جو خوشساختہ جلا وطن ہے, یا زمین کے قوانین جہاں ہم پابند ہو جائیں, یا وہ زمین ان کی اپنی دھرتی جس کے اوپر وہ بلے پڑے ہیں, چلے ہیں اور وہاں پہ ان کے پاؤں جلنے لگے, اور یا وہ زمین اتنی تنگ ہو جائے کہ وہ وہاں نہ رہ سکے اور ان کو مائگریشن کرنی پڑے. ہماری ہم خود اس مائگریشن کا حصہ ہیں, اتنی بڑی ہجرت ہوئی تھی 1947 میں. یا وہ زمین جو سادہ پاکیزہ نرگس اور حیات بخ خوشہ پیدا نہ کر سکے, اور اس خوشہ گندم سے جب وہ جو گرتا ہوا جو ایک دانہ ہے وہ اس کے جو ہے دیچکی میں نہ پورا پڑ سکے اور اس کے پیٹ کی آگ کو نہ بجھا سکے, تو پھر وہ ایک مائگریشن جو ہے ایک اچھی ایک نخلستان میں جانے کے لیے جو ایک ایفرٹس ہیں یا وہ ہوتی ہے, یا پھر خیالات اور احساسات کے طوفان جب آگ اور گولہ بن کے برسنے لگے تو پھر ایک جو حساس ہیومن بینگ ہے وہ وہاں نہیں رہ سکتا, تو اس کے لیے اس کو جو ہے
سفر
کے آغاز ہوتا ہے. تو میرا یہ جو پلے ہے وہ بھی اسی طرح کی جو ایک مختلف چاہتے ہیں ان چاہتوں کو پرکھتا ہے, اور وہ مصیبتیں ہیں یا وہ ان کی ولنگنیس یا ان ولنگنیس, یا وہ کس طرح آ کے ایک اور جگہ یا اس دریا کے کنارے اپنی دھرتی بساتے ہیں جہاں انہیں پانی ملتا ہے, ان کی پیاس بجھتی ہے, چاہے وہ لٹریچر کی پیاس ہے, آرٹ کی پیاس ہے, بھوک ہے یا جو ہے. یہ ان لوگوں کی ایک کہانی ہے جس میں آپ بھی ہیں, میں بھی, ہم سب شامل ہیں.
اپنا عکس دیکھ لیں گے,
اپنا عکس دیکھنے کے لیے ہم کسی نہ کسی لیول پہ, یعنی کہ وہ یا وہ مصیبتیں ہیں جن کے ساتھ ہمارا انٹریکٹ ہوتا ہے. کوشش کی ہے کہ میں خدا کو آسمانوں سے اٹھا کے زمین پہ لے آؤں یا پردہ سکرین کے اوپر لے کے آؤں
کچھ سوالوں کے جواب دینے کے لیے. اچھا, میرا یہ سوال تھا اگلا کہ نیو یارک یونیورسٹی کے کیمل سینٹر میں یہ ڈرامہ آپ کا پیش کیا جا رہا ہے, آپ نے اس ڈرامے کے لیے کوئی ٹکٹ بھی نہیں رکھا؟
نہیں,
انگریزی زبان میں آپ کی یہ تحریر ہے.
جی جی.
ایک سوال ہے میرا, لوگ کیوں دیکھنے آئے؟
دیکھیں, بہت اچھا سوال ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو میرا جو پاکستانی کراؤڈ ہے یا جو وہ ہیں یہاں پہ جو ہیں وہ ڈراموں میں نہیں آتے, اور نہ ہی ہم لوگ جو پاکستانی ہیں وہ اتنے ڈرامے کرتے ہیں. میرے مطلب کہ پلیز نہیں ہوتے, وہ جو تھیٹر کا جو ایک ایلیمنٹ ہے اس کا بہت زیادہ فقدان ہے ہمارے کلچر میں, ہمارے آرٹ میں اور لٹریچر میں بہت زیادہ ہے. اس پہ اتنی ایفرٹ نہیں ہوتی, اتنا کام نہیں ہوتا, اور اس کے اوپر اس کو میں یعنی کہ اس صنف کو انٹریکٹ کرنے کے لیے اور ان کو انوالو کرنے کے لیے یہ میری ایفرٹ ہے. یعنی کہ آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ پلیز ہیلپ کریں, تو ایک کسی دوست نے مجھے اسپانسر کیا کہ وہ کارڈ چھاپ دے. اب وہ پاکستانی ہے جو کارڈ چھاپ رہا, تو وہی اس کو کہہ رہا ہے جو کہ جی آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, یہ تو پاگل آدمی ہے, اس کے پاگل پن پہ آپ جو ہے نا اس کو کارڈ چھپوا کے دے رہے ہیں. یعنی کہ اس حد تک جو ہم الینیٹ ہیں, اتنے بڑے کلچر اور آرٹ کے ساتھ.
میرا اگلا سوال کچھ ایسا تھا, اسی میں سے نکلتا تھا کہ جب ہم ہجرت کی بات کرتے ہیں, ایلین کی ہونے کی بات کرتے ہیں, تو وہ تو ہمارا اپنے آپ سے بھی بہت سارا بچھڑنا ہوتا ہے, اپنی روایات سے, اپنے کلچر سے, اپنی ثقافت سے, اپنی تہذیب سے. آپ پاکستانی نژاد ہیں, امریکی پاکستانی نژاد امریکی ہیں, اردو میں لکھتے ہیں, انگریزی میں بڑی روانی سے لکھتے ہیں. ہم نے اپنے پرانے دوسرے پروگراموں میں بتایا تھا کہ ہالی ووڈ کا جو اسکرین پلے کا وہ ایک کمپٹیشن ہوا تھا, اس میں آپ کا ڈرامہ بڑے اوپر کے نمبروں میں آیا تھا, اور آپ ایک بڑی بہت بڑا اعزاز تھا جس کے لیے ہم نے پہلا پروگرام بھی آپ کے ساتھ کیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں ان ملکوں میں مقیم جو پاکستانی ہیں آپ کی جو انگریزی زبان میں لکھی ہوئی تحریریں ہیں ان کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر سکتے ہیں؟
بالکل, اس لیے کہ جو زبان کے جو الفاظ ہیں وہ دور ماضی کے تجزیات سے نچڑ کے وہ جو لفظ آتے ہیں یا وہ جو تخلیق جو ہے وہ عادات اور وراثت کے ساتھ جو ہے نا وہ ہونٹوں کے بیچ میں جب چبا کے وہ نکلتے ہیں لفظ, تو اس میں جو سنتھسز ہوا ہوا جو ایک ماضی ہے اور وہ جو ہمارے جو ایکسپیرینسز اور جو تجربات ہیں وہ اس انگریزی سے ڈفرینٹ اور مختلف ہوتے ہیں جو انگریزی ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا جو ہم روزمرہ کہ جو ہے نا ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں ہم جو انٹر ایکٹ کرتے ہیں, تو وہ جو زبان لٹریچر کی نکل کے آتی ہے جس کے پیچھے ہمارا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے, ہمارا ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے, ہمارا تجربہ
رابطوں میں آ جاتا ہے,
وہ روزمرہ کے رابطوں میں جب آتا ہے تو اس میں سے جو ہے وہ جو ہمارا آڈینس جو ہے, جو میرے ملک اور میرے وطن کا جو بندہ ہے یا جو وہ محنت کش ہے, وہ اس سے ضرور جڑتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ. دوسرا جو امپورٹنٹ, آپ نے بہت اچھا سوال کیا, دوسرا جو امپورٹنٹ اور میں بہت زیادہ کانشیس تھا کہ یہ میں انگریزی میں کیوں کروں, وہ یہ ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے, میرا مطلب کہ دوسری تیسری جو جنریشن یہاں آ رہی ہے, تو ان کا ہماری زبان کے ساتھ اتنا اردو یا پنجابی یا وہ جو ہماری جو قومی زبانیں ہیں ان کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے وہ بہت کم ہوتا گیا ہے. تو ان کے جو رابطے کا ایک جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ انگریزی ہے, لیکن اس کی جو ڈکشن ہے, اس کا جو کلچر ہے, اس کا جو پرسپیکٹو ہے, وہ ڈیفینیٹلی ہماری تاریخ سے ہم کو جوڑ رہا ہے, ہماری وراثت سے, ہماری عادات سے, ہمارے اتوار سے, وہ ڈیفینیٹلی ایک جو ریلیشن بنتا ہے. تو اس میں میرا یہ تھا کہ اگر میں انگریزی میں کروں تو آئی ول بی مور افیکٹو اور میں بہت دور تک اپنی آواز پہنچا سکتا,
نئی نسل کو اپنی پرانی ویلیوز, اپنے پرانے بیک گراؤنڈ, اپنی پرانی
ہسٹری سے جوڑ
کرا سکیں گے اس زبان کے ذریعے,
اس زبان کے.
اچھا, آپ کا یہ ڈرامہ ادب کی جس صنف میں تحریر کیا گیا اسے ہم کہتے ہیں سریلزم, اور ادب میں سریلزم کی اگر ہم بالکل سادہ تعریف کریں اپنے سننے والوں کے لیے میں کروں, تو وہ یوں ہے کہ جہاں ایک فنکار اور مصنف جو ہے وہ حقیقت اور تخیل کے درمیان حائل خلا کو پر کرتا ہے, یعنی آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ایک تو حقیقت ہے اور ایک اس کے جو اصل اور ایک محض نظریہ ہے, اس کے درمیان میں ایک رابطہ پیدا کیا جائے, کوئی تعلق پیدا کیا جائے. اس خلا کو پورا کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, کیونکہ بڑا مشکل ہے, کیونکہ ایک خیال ہے اس کو آپ نے ایک حقیقت کے روپ میں لانا ہے. آپ یہ بتائیے کہ کبھی تو حقیقت بڑی طاقتور ہو جاتی ہے, کبھی آپ کا تخیل بھی بہت طاقتور ہوتا ہے اور لالا محدود ہوتا ہے, تو اظہار کیسے ہو سکتا ہے؟ بڑا مشکل نہیں ہو جاتا؟
نہیں, بلکہ یہ جو ٹول ہے سریلزم کا وہ بہت ہی افیکٹو ہے. یعنی کہ آپ جب اس جو ریئلسٹک ایکسپیرینسز کو جب آپ, ایک حد ہوتی ہے اس کی ریئلسٹک ایکسپیرینسز کی, اس حد سے جب آپ کا تخیل آگے بڑھتا ہے تو وہ ٹول جو ہے بہت ہی افیکٹولی آپ کی جو بات ہے وہ دل تک اتارنے میں کامیاب ہوتا ہے. اور اس کے
علاوہ عام آدمی سمجھ سکتا ہے
بالکل, کیونکہ ہمارا جو ہمارے قصے کی روایت ہے وہ, اور ہماری جو مذہب کی روایت ہے, ہماری جو میتھالوجی ہے, ہماری جو متھ ہے, ہماری جو ایکسپیرینس تجربے, وہ ان ریئلسٹک ہیں. ان انریئلسٹک پہ ہم اتنا زیادہ بلیو کرتے ہیں, جتنی بھی میتھالوجیز ہیں, چاہے گنیش کا کریکٹر ہے, چاہے ہنومان کا کریکٹر ہے, چاہے کوئی اور جتنے بھی کردار ہیں یا گریک متھ ہیں, وہ بہت ہی زیادہ سریلسٹک ہیں. ان سریلسٹک جب وہ آپ ریئلسٹک کو اس حد تک پریکٹس کرتے کرتے جب وہ اس کی حدیں آگے بڑھنا شروع کر دے, تو وہ ایک سریلسٹک ہو کے بہت زیادہ افیکٹو آپ کو لگنا شروع ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو میں تھوڑا سا اور اس سے پیچھے جاؤں گا, سریلزم کی جو ابتدا ہے وہ ڈاڈائزم سے شروع ہوئی تھی. ڈاڈائزم واز دا فرسٹ سٹیجز, اور ڈاڈائزم واز دا اینٹی آرٹ, جو اس کے پیچھے پولیٹیکلی اور جو اکنامک فائنینشیل جو انوائرمنٹ,
دوسری عالمی جنگ کے بعد کی انسرٹنٹی بھی
بالکل اس میں جو انسرٹنٹی تھی, اور اینٹی آرٹ کی ایک جو موومنٹ چلی تھی, وہی موومنٹ جو ہے وہ جو اینٹی پلے کی ایک موومنٹ چلی تھی, جس کو یوجین انسینکو جو فرینچ پلے رائٹ ہے انہوں نے شروع کیا تھا, جو کہ اینٹی پلے تھا ٹوٹلی. اسی طرح اب یہ تارکین وطن کا اتنا جو سمندر امڈا پوری دنیا میں, اور یعنی کہ ایک اتنا بڑا مسئلہ شروع ہوا ہے, پاکستان میں اتنے زیادہ تارکین وطن آئے ہیں, یعنی کہ اس پہ اتنا شور نہیں اٹھتا, لیکن ایک بہت بڑا پرابلم ہے جو پاکستان اس کو وہ کر رہا ہے, ایک مائگریٹ ہو کے یا مائگریٹ ہو کے ہم لوگ یہاں پہ آئے ہیں.
ابھی ہم شام کی بات کر رہے تھے, شام کے بہت پناہ گزین آج کل یورپ میں ایک انتہائی بحران پیدا ہوا,
بحران پیدا ہوا ہے.
اچھا, آپ ان ساری چیزوں کے ساتھ ان اپنے سارے جب مسائل کو لکھتے ہیں, آپ نے دہشت گردی کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا ہے, جی ہاں, تو اس کے بارے میں بھی کچھ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ جب اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں خاص انداز سے, ظاہر ہے کہ یہ جو مائگریشن ہے یہ بھی اس دہشت گردی کا ایک حصہ ہے
بہت واضح
طور پر,
جی,
تو اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟
دیکھیں, ایک رائٹر جو ہے نا, اس کے کندھوں پہ ایک فرض رکھ دیا جاتا ہے, اگر ایک سینسیٹیو جو لکھنے والا ہے, مصنف ہے یا آرٹسٹ ہے یا جو بھی ہے, اس کی ایک ڈیوٹی ضرور ہے, ایک فرض ضرور ہے کہ وہ جو ہے نا جو حالات اس کے ارد گرد ہیں اس کے اوپر اپنا قلم جو ہے نا وہ افیکٹولی, بجائے بندوق چلانے کے, वो एक कलम जो है ना वो इफेक्टिवली यूज़ करे, और वो ही मैं करता रहा हूँ। और एक जो सेंसिटिव रू है वो ज़रूर उसका सीना छलनी होता है, और वो जब जो जो कुचले हुए इंसान हैं, चाहे वो किसी भी हालात के कुचले हुए हैं, चाहे किसी तरह के भी वो कुचले हों, उनको उन उन उनके जख्मों के ऊपर एक फाया और एक मरहम रखने के लिए एक जो राइटर का कलम है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव, या वो माइंडसेट को चेंज करने के लिए वो एक करता है। दहशतगर्दी बहुत बड़ा प्रॉब्लम था पाकिस्तान में, अब भी है। माइग्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, अब भी है। लेकिन उसके ऊपर मेरी ऑलमोस्ट एक पूरी किताब है जिसके ऊपर मैंने इतने अफसाने लिखे हैं, उस मेरी काफी राइटिंग है, मैं ट्रांसलेट भी कर रहा हूँ उसके ऊपर,
तो आप
प्ले भी कर रहा हूँ।
मुमताज साहब से बात करने के लिए हमें बहुत सारा वक्त चाहिए, कि बहुत सारी चीजों पे आप लिखते हैं, बहुत सारे मौजूद पे लिखते हैं, लेकिन आज खास तौर पर जो हमने आपकी मुलाकात कराई वो इनके उसी ड्रामे के लिए जो की अभी केमल सेंटर में हो रहा है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के 11 नवम्बर को, उसके बारे में थी, लीगल एलियन के बारे में। मुमताज साहब आपका बेहद शुक्रिया आपका यहाँ आने का, हमारे स्टूडियोज में बैठने का और हमसे बात करने का। अब बहशत को आज का प्रोग्राम जहां रहा खत्म करने की इजाजत दीजिए, प्रोग्राम लगता है जल्दी खत्म हो जाता है, तो आपसे मेरी फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में। हमसे रابطے में रहिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे, और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।